بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ فہو الظلم. کسی چیز کو اس کے موقع محل کے علاوہ رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. اس کی چند شکلیں ہیں. نمبر ایک، نقصان اور کمی کے ذریعے ظلم کرنا، جیسے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو 40 منٹ سبق پڑھایا جائے گا، اب بلا وجہ کوئی 5 منٹ اس میں کم کرے، یہ ظلم کہلائے گا. اسی طریقے سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، اب مدرسے والے نے پابندی لگا دی، بس آپ کو جو ہے 3 ہی روٹی کھانے کی، آپ کہے کہ میرا 6 روٹی کا نصاب ہے، نہیں آپ کو 3 ہی کھانے گیا. یہ نقصان اور کمی کے ذریعے سے ظلم ہوا. نمبر دو، کبھی زیادتی کے ذریعے سے بھی ظلم ہوتا ہے. زیادتی کا مطلب کہ بھئی آپ سے، آپ کی استطاعت سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے مزدور کو بلایا 4 گھنٹے کام کرنے کے لیے، 400 روپے طے ہوئے، 4 گھنٹے پورے ہو گئے، پھر بھی آپ ذرا اور 5 منٹ اور 5 منٹ اور 5 منٹ کر کے 1.5 گھنٹہ اور کام کروا ڈالا اس کے پاس، یہ زیادتی کے ذریعے ظلم ہوا. نمبر تین، مقررہ وقت سے عدول کر کے ظلم کرنا. آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ طے کیا کہ اپنے 9 بجے ملیں گے صبح میں، اب آپ آ رہے ہیں 9:45، مقررہ وقت سے عدول. نمبر چار، مقررہ جگہ سے عدول کر کے ظلم کرنا، کہ بھئی آپ کی زمین یہاں تک ہے، میری زمین یہاں سے ہے، 2-4 فٹ آگے پیچھے کر ڈالا ہے، ظلم. کبھی آدھا آدھا بیگھا کر ڈالتے ہیں، کبھی پورا پورا کھیت کر ڈالتے ہیں، ظلم ہے. مقررہ جگہ سے آگے بڑھ کے ظلم کرنا. پانچ، شرعی حد سے تجاوزی کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے. حدود شرع سے آگے بڑھ جانا یہ بھی ظلم ہے. پانچ، لوگوں کے عرف کے اندر ظلم عام طور پر بولا جاتا ہے، انسان انسان پر جو زیادتی کرتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، یہ عرفی ظلم ہے. شریعت میں بھی یہ ظلم ہے، لوگ کسی آدمی، ایک انسان دوسرے انسان پر، ایک انسان جانور پر بلا وجہ زیادتی کرے، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. اب لوگ لوگ پر ظلم کیسے کریں گے؟ کبھی جان کے ذریعے، ناحق قتل، ناحق زخم، ناحق پٹائی، کبھی مال کے ذریعے ظلم کریں گے، دوسرے کا مال چھین لیں گے، اور کبھی عزت لوٹ کر کے ظلم کریں گے. یہ ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی شکلیں. کہتے ہیں کہ سابقہ اقوام کے اوپر کفر کے ساتھ ظلم کرنے کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آیا، اسی لیے عام طور پر سابقہ معظم قوموں کے تذکرے میں آپ کو ایک آیت ملے گی، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کئی قوموں کے تذکرے میں یہ بات ملے گی، کفر تو تھا ہی لیکن کفر کے ساتھ ظلم بڑھ گیا، یہ عذاب کا ذریعہ بنا. تو گویا ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو عذاب کو کھینچ کے لانے والی چیز ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا یہ تاریکیوں اور اندھیریوں کا سبب ہے قیامت کے دن. نیک اعمال قیامت کے دن نور اور روشنی کا ذریعہ بنیں گے، اور مومنوں کے سامنے وہ نور دوڑے گا، نورهم يسعى بين ايديهم اللهم اجعلنا منهم. اور ظالموں کے آگے تاریکیاں چھائے گی اور وہ تاریکیوں کے دلدل کے اندر پھنستے چلے جائیں گے, کوئی چیز ان کو سجائی نہیں دے گی. پل صراط کے اوپر, میدان قیامت میں, قبر کے اندر, تو یہ ظلم کرنا کسی کے اوپر اندھیری کا سبب ہے اور وہ اندھیری ظالم کا آخرت میں احاطہ کر لے گی, گھیر لے گی ظالم کو تمام طرف سے. نمبر دو, بعض حضرات نے ظلمات سے سختیاں مراد لی ہے. کیا مطلب؟ ظلم کی نحوست سے آدمیوں پر سختیاں آتی ہیں. ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی سختیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. چونکہ ظلم کر کے اس نے دوسرے پر سختی کی, تو ظلم کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اس پر سختیاں آئی. اس لیے شرح فرماتے ہیں کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں سختیاں شروع ہو جاتی ہے. اب حدیث شریف میں جو جمع کا لفظ آیا ظلمات, تو لفظ الظلم سے جن سے ظلم مراد لے لو, اور ظلمات جو جمع آیا اس سے مراد لے لو. ہر ہر ظالم کے لیے ایک مستقل تاریکی ہوگی. بہت سارے ظالم, ہر ہر ظالم کے لیے ایک مستقل تاریکی ہوگی, تو پھر بہت ساری تاریکیاں جمع ہو جائے گی, اسی لیے ظلمات ہو گیا. نمبر دو, ایک ہی ظلم کرنے والے کے لیے متعدد تاریکیاں ہوگی. ظالم ایک, ہر ایک آدمی ظالم جو بھی ہوں گے, ہر ہر ظالم کے لیے متعدد تاریکیاں ہوگی, مختلف انواع اور اقسام کی. جیسے کہ روشنی مختلف انواع اور اقسام کی ہے, سورج کی روشنی, چاند کی روشنی, ٹیوب لائٹ کی روشنی, اس طرح تاریکیاں بھی مختلف انواع کی ہوگی ظلم کرنے والوں کے اوپر. اور یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ظلم والا فعل کتنا خطرناک اور برا ہے کہ اس پر متعدد تاریکیاں چھائی ہوگی. نمبر تین, یہ متعدد تاریکیاں قیامت کے دن اس کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہوگی. حقیقت میں تو وہ ایک تاریکی ہوگی, لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں سب جگہ وہ دوڑ رہی ہوگی. اسی لیے محسوس یہ ہوگا کہ بہت ساری تاریکیاں آگے پیچھے لگی ہوئی ہے, حالانکہ ہوگی ایک, لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف وہ محیط ہوگی. اسی لیے لگے گا کہ یہ تاریکیاں کیسی ہے, متعدد ہے, بہت ساری, ایسا محسوس ہوگا. جی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. مچھیرا کیا کرتا ہے؟ مچھلی جب کھانے کے لیے آتی ہے, وہ کانٹا جو ڈالتے اس میں, تو اس کو مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, کھانے دیتا ہے, کھانے دیتا ہے. جب کانٹا پورا اچھی طرح اس کے منہ میں پھنس گیا ہے, اب مہلت نہیں دیتا, اب چھوڑے گا ہی نہیں, اب نکال کے فرائی کر کے چھوڑے گا اس کو. یہ اس طرح ظالم کا معاملہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, دھوتے ہیں, دیتے ہیں, دیتے ہیں, پھر جب اس کو پکڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال میں آیت تلاوت فرمائی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی इसी तरह है तुम्हारे रब की पकड़। फकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल कुरा, जब अल्लाह ताला बस्ती यानी बस्ती वालों को पकड़ते, वही अज़ालिमा, हालांकि वो बस्ती जालिमा यानी बस्ती वाले जुल्म करने वाले होते हैं, तो फिर अल्लाह की पकड़ से वो छूट सकते नहीं है। जी حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقام حجر سے گزر ہوا، وہی قوم سمود کا علاقہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا، تو ارشاد فرمایا تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہو وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہ قوم سمود ظالم، ایمان کے منکرین، ظلم کرنے والی، ان کی کھنڈر بستیوں میں گھروں میں داخل مت ہو۔ ہاں اگر مجبوراً تم کو وہاں داخل ہونا پڑے دوران سفر کسی ضرورت سے، مجبوری کے درجے میں، تو کیسے جاؤ گے؟ الا ان تکونا باقینا، روتے ہوئے جانا، الا ان تکونو باقینا، کہ تم رونے والے ہو اس حال کے اندر جانا، بس روتے روتے جانا، عبرت حاصل کرتے ہوئے جانا، ان کے احوال کو یاد کرتے ہوئے جانا۔ جب ان کے احوال کو یاد کرو گے تو تمہیں رونا آ جائے گا۔ اس حال میں جانا ان کے علاقے کے اندر۔ اَن يُصِيبَكُم مَّا أَصَابَكُم مَّا أَصَابَهُمْ، یہ کہ تم کو بھی وہ عذاب آ کر کے پکڑ لے، وہ جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا، یعنی جیسا عذاب قوم سمود پر آیا تھا ایسا عذاب کہیں تم کو آگے پکڑ نہ لے وے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قولی ہدایت دینے کے بعد فعلی عمل کیا؟ ثم قنع راسہ، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور سواری کو تیز چلایا، یہاں تک کہ آقا نے پوری وادی کو پار کر دیا۔ پوری وادی پار کر کے حضور نکل گئے، مطلب یہ تھا کہ دائیں بائیں کہیں حضور نے نہیں دیکھا تاکہ ان کے کھنڈرات کے اوپر نظر نہ پڑے۔ مسلمانوں کو بھی تعلیم ہو جائے کہ معذب قوموں کے علاقے سے کس طریقے سے گزرنے کا، اس کا طریقہ بھی مسلمانوں کے سامنے آ جائے کہ بھائی سر جھکا کر کے ادھر ادھر نہ دیکھے، اس انداز کے اندر گزرے۔ اب تو لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہجر کے اندر ہوٹلیں شاندار بنی ہوئی ہیں، قوم لوط کی بستیوں میں 5 سٹار نہیں 7 سٹار ہوٹل ہے، واٹر پارک ہے، اور جیسے اپنے یہاں یہ ہے نا کیا نام ایسل ورلڈ، اس طرح کی سب تفریحات ہے، لوگ نانے دھونے آتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں وہاں آ کر کے، جیسے کہ کوئی جو ہے تفریح گاہ پر گئے ہو۔ یہ حال ہے اس وقت لوگوں کا۔ جی ہمارے منتظم نے ہمارا کھانا وہاں رکھا تھا، میں بہت ناراض ہوا اس کے اوپر بعد میں، مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کینسل کرواتا وہاں کھانا، وقت پر پتا چلا کہ بھئی یہاں کھانا کھانا ہے قوم لوط کی بستی میں، ایک 3-سٹار ریسٹورنٹ کے اندر، تو دل بھی نہیں لگا، حالانکہ انواع و اقسام کے کھانے تھے، بالکل دل نہیں لگا۔ بادل ناخواستہ ایک ساتھی دبئی سے ملنے آ گئے تھے وہیں جارڈن کے اندر، تو ان سے بات کرنے میں وقت گزار دیا، और दिल ही नहीं लगा वहां पर। मैंने कहा ये तो इबरत की जगह है, ये खाने पीने की जगह थोड़ी है ये। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू मज़लिमतुन लि अखीहि मिन इर्ज़िही औ शैइन, जिस आदमी किसी मुसलमान भाई का कोई हक रखता हो उसकी इज्जत में से या दूसरी किसी चीज में से, यानी किसी तरह का किसी का कोई हक आपके जिम्मे लाजिम है, कभी इज्जत को आपने दागदार किया था, इज्जत को पामाल किया था, इज्जत पर आपने दस्त दराजी की थी, या कोई और शक्ल के अंदर मसलन कर्ज लेके वापस नहीं किया, मबी लेकर समन पूरा नहीं दिया या कम दिया, इजारे की उजरत नहीं दी है, या बुरा भला कहा या तोहिन की है, किसी तरह की भी किसी की जो है कोई चीज आपके ऊपर है, हक है आपके जिम्मे, मीरास का हक नहीं दिया है, तो फलियतहल्लहु मिन्हु अल्यौम, तो आज दुनिया ही में उससे हलाल हो जावे। दुनिया में हलाल होने का क्या मतलब? उसका हक चुका देवे, यानी जो भी माली हक आपके जिम्मे है उसका वो माली हक चुका दो, अदा कर दो दुनिया में, और गीबत वगैरह है तो माफी मांग लो जाकर, इस्तिग़फार करो उस मुग़ताब के लिए जिसकी आपने गीबत की थी, उसके लिए इस्तिग़फार करो, बार बार इस्तिग़फार करो, बार बार उसके लिए माफी मांगो, आप खुद भी इस्तिग़फार करो, ये भी एक शक्ल है। قبل अल्ला यकून दीनार वला दिरहम, कयामत का दिन आने से पहले कि कयामत के दिन में दीनार भी नहीं होंगे और दिरहम भी नहीं होंगे, यानी वहां अगर तुम बदला चुकाने की कोशिश करोगे तो वहां तो बदला चुकाने के लिए कोई करेंसी नहीं होगी, कोई पैसे, कोई माल, कोई जायदाद नहीं होगी, कैसे बदला चुकाओगे? अगर उसके लिए अमले साले हैं तो जुल्म के बकदर अमले साले ले लिया जाएगा उससे, यानी जालिम की नेकियां हैं तो मजलूम पर जितना जुल्म हुआ इतनी मिकदार के अंदर मजलूम ले लेगा नेक अमल को, कितना बड़ा इंसाफ होगा अंदाजा लगाओ। जालिम के पास नेकियां हैं तो मजलूम अपने पर जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हक तलफी हुई, उसके बकदर नेकियां जालिम के खजाने में से ले लेगा। लाओ तुम्हारी नेकी लाओ, मुझे गाली दी थी, मेरे इतने पैसे हड़प कर गया था, लाओ लाओ सब लाओ, नेकियां वसूल करेंगे। और अगर नेकी नहीं होगी जालिम के लिए तो मजलूम की बुराइयों में से जालिम के गुना, मजलूम के गुना उस जालिम के ऊपर लाद दिए जाएंगे, मजलूम के गुना जालिम के ऊपर लाद दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। तो मजलूम के गुना जालिम पर डाल दिए जाएंगे, हकदार के गुना हक तलफ करने वाले पर डाल दिए जाएंगे, लाद दिए जाएंगे। कैसा अजीब मामला हुआ, अब जालिम के पास नेकी है ही नहीं, कैसे बदला चुका है? तो कहा मजलूम के जो गुना है वो जालिम पर डालो, जिसका हक चुकाना बाकी रह गया था तो कहा उसके गुना लेकर के हक बर्बाद करने वाले पर डालो, उसके ऊपर फेंको गुना। कैसा बड़ा अजीब मामला होगा। अब यहां एक बात जहन में रखना, आखिरत में जो ये बदला चुकवाया जाएगा ना, बादशुरा कहते मुजस्सम शक्ल में बदला चुकवाया जाएगा, कि दुनिया में भी बदला मुजस्सम होता है बहुत से मामलात में, भाई मुझे उससे पैसे लेने के हैं, पैसे मुजस्सम है, मुझे उससे जमीन लेने की है, जमीन मुजस्सम है, मुझे उससे दुकान खेत लेना है, दुकान खेत मुजस्सम है। तो दुनिया के बदले मुजस्सम होते हैं बहुत सारे, तो इस तरीके से आखिरत में भी मुजस्सम बदले दिलवाई जाएंगे। दूसरी बात समझो, मुजस्सम अगर शक्ल न भी हुई तो नेमत और अजाब की शक्ल में बदला दिलवाया जाएगा। यानी मजलूम को अल्लाह नेमतें देकर के बदला चुकवाएंगे और जालिम को सजा देकर बदला चुकवाएंगे। मजलूम को नेमत देकर और जालिम को सजा देकर के, ये भी एक शक्ल होगी बदला देने की। जैसे कि बाज रिवायत में क्या आता है कि हक अदा करने वाला कोताही की दुनिया में हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह सुबहानहू व ताला साहिब हक को अपनी तरफ से नेमत देके राजी कर लेंगे। अच्छा भाई, तुम्हें इनसे 100 रुपए लेने के बाकी रह गए थे ने, चलो 100 रुपए के बदले में तुम जन्नत के 100 बंगले ले लो, लेकिन ये बंदे को माफ कर दो, अल्लाह ताला सेटिंग करवा देंगे। और वहां अल्लाह कैसे सेटिंग करेंगे? अपनी तरफ से बदला दे करके जालिम को माफ करवाएंगे। यानी बाज हक तलफी करने वाले अच्छे भी हो गए और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा रहे। अब दुनिया के हुकूक बाकी है तो हुकूक की तलाफी अल्लाह कैसे करवाएंगे? चल तेरे पैसे लेने के थे ने, मैं दे देता हूं उसकी तरफ से, लेकिन अब इसके लिए माफी। तो दुनिया में भी ऐसा होता है, भाई तुझे इससे झगड़ा क्यों करता है? उस्ताद मेरे 5 रुपए लेके देता ही नहीं है, इसीलिए झगड़ा करा। चल 5 ले ले मेरे पास, लेकिन झगड़ा बंद कर, आज के बाद झगड़ने मत जाना। बारी सुबहान हुआ ताला कयामत के दिन ऐसा भी करेंगे। चलो حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پوچھا، میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ سوال کر کے صحابہ کی توجہ مبذول کرائے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے دنیاوی افلاس کو مراد لیا اور کیا فرما، عرض کرنے لگے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، پیسے نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، مفلس آدمی ہے۔ گویا دنیاوی افلاس کی طرف ان کا ذہن گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں بھائی نہیں، دنیاوی افلاس میں نہیں مراد لے رہا ہوں، میں تو آخرت کا دائمی مفلس مراد لے رہا ہوں۔ ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہیں جو قیامت کے دن نمازیں لے کر کے آئے گا، نمازوں کے انبار لائے گا، روزوں کے انبار لائے گا، زکوٰۃ صدقے خیرات کے ڈھیر لائے گا۔ اب وہ اپنی نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا تو یقین ہوگا میں تو مغفور ہوں، میرا تو نیکیوں کا پلڑا جھکنے ہی والا ہے، میں تو جنت میں جانے ہی والا ہوں۔ لیکن وَيَعْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس حال میں آیا کہ اس نے اس کو گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، فلانے پر تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھا گیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون ناحق بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اس کو بلا وجہ پیٹا تھا۔ یعنی اس طرح کے مظالم لے کر کے آئے گا۔ तब इंसाफ का काउंटर जब चालू होगा अल्लाह के यहां हिसाब किताब तो क्या होगा, तो इसकी नेकियों में से दे दिया जाएगा, नहीं इसको नेकियों में से दिया जाएगा और इसको नेकियों में से दिया जाएगा। यानी जिन जिन हुकूक वाले लोग हैं, जिसका माल खा लिया, जिस पर तोहमत लगाई, जिसको गाली दी, जिसको ना हक मारा, जिसका ना हक खून, हर एक आएगा और हर एक को इसकी नेकियों में से दे दिया जाएगा। किसकी नेकियों में से? जिसने ज्यादती की थी और ढेर नेकियों का लाया है, वो ज्यादती करने वाला जो नेकियों का ढेर लेकर के आया है, वो उसकी नेकियों में से सब मजलूमों को चुका दिया जाएगा। यहां तक के फइन फनियत हसनातुहु, सारी नेकियां फना हो गई, नमाजों का ढेर भी खत्म, रोजों का ढेर भी खत्म, जकात भी खत्म, सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। इसलिए कि नेकियों के साथ उसने दुनिया में बेशुमार बुराइयां कर रखी थी। इसलिए भाई नेकी की हिफाजत भी बहुत अहम है। नेकी कमाना आसान, नेकी को बचाना मुश्किल। आइसक्रीम बनाने के बाद आइसक्रीम को आइसक्रीम रखना मुश्किल है, कहीं दूध न हो जावे, पिघल न जावे। इसीलिए भाई नेकी को बचाना बड़ा असल है। आप नेकियां भी करो, लोगों को गालियां भी दो, लोगों की बदगोई भी करो, लोगों पर मजालिम भी करो, तो सारे लोगों को नेकियां देनी पड़ेगी कयामत के दिन, और सारी नेकियां नऊज़ बिल्ला फना हो जाएगी। कबल अन युक़दामा अलैही, नेकियां खत्म हो गई कबल उसके के उस पर जो गुनाह है वो चुकाए जावे, जो हुकूक अदा करने हैं वो चुकाए जाए उससे पहले नेकियां खत्म। यानी अभी तो माल लेने वाले बाकी, अल्लाह मेरा कर्जा बाकी, अल्लाह मेरे पैसे बाकी, अल्लाह मुझे गाली दी थी वो बाकी, अल्लाह मेरी गीबत की थी वो बाकी, अल्लाह मुझे बुरा भला कहा था वो बाकी, चूंकि दुनिया में धंधा यही था। मस्जिद में आया, मौजिन को डांटा, इमाम को डांटा, इसको डांटा, उसको डांटा, बाहर गया तो वहां डांटा, घर गया तो इसको डांटा, रात दिन गाली गलौज, लोगों पर जुल्म, यही धंधे थे उसके। तो नऊज़ु बिल्ला, सारी नेकियां खत्म और अभी भी हुकूक बाकी है, तो अब क्या होगा? उखिज़ा मिन खताया फतुरिहत अलैही, तो उन मजलूमों को मजलूमों की गलतियों और गुनाहों में से लिया जाएगा और उस शख्स पर डाल दिया जाएगा, हक बर्बाद करने वाले के ऊपर, जिनके जिनके हक बर्बाद किए थे उनके गुनाह लेकर के डाल दिए जाएंगे। कितना संगीन खतरनाक मरहला होगा। कयामत के दिन आमाल जसद की शक्ल में होंगे, ऐसा लग रहा है इस हदीस से। इसलिए क्या है, क्या फरमाया जा रहा है कि मजलूम मतलूफ लोग, जिनके हक तलब किए गए और मजलूम लोग, उनके गुनाह लेकर के जालिम और तालिफ पर डाले जाएंगे। तो कैसे डाले जाएंगे? जब मुतजस्सद शक्ल में होंगे तो ही डाले जाएंगे ना। तो इससे बाजों ने तचस आमाल जो जसद की सूरत कयामत के दिन इख्तियार करेंगे उस पर इस्तिदलाल किया है लोगों ने। और बाद हजरात ये कहते हैं जिन दफातिर के अंदर चौपड़े में नोटबुक में ये जुल्म लिखे गए वो डाल देना मुराद है। यानी इसने जो जुल्म किए, हक तलफी की, और वो जिस कापी में जिस नोटबुक में लिखे गए वो लाकर के जालिम के ऊपर डाल दिए जाएंगे, तालिफ पर डाल दिए जाएंगे। सुम्मतुरी हफिन्नार, फिर आग में डाल दिया जाएगा। कौन आग में डाला गया? जो बहुत सारी नेकियां, नमाज, रोजे, जकात, सदके लेकर आया था, अंबार के अंबार लेके आया था, वो जहन्नम में डाला जाएगा। और ये जो जहन्नम के अंदर गया वो दूसरों के गुनाह अपने सर पर लेकर के गया, और एक बात याद रखना, ये दूसरों के गुनाह अपने सर लेके नहीं जा रहा है, ये दूसरे के गुनाह उसके सर पर आए क्यों? उसके जुल्म करने की वजह से आए ने, तो ये अपने जुल्म और अपनी हक तलफी की वजह से जा रहा है। जानने में क्यों जा रहा है? अपने जुल्म और अपने हक तलफी की वजह से जा रहा है, दूसरे के गुनाह लेके नहीं जा रहा है। वरना आयत पर इश्काल आएगा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, इसने जुल्म किया, इसने हक तलफी की, इसलिए दूसरों का बोझ उसके ऊपर आया, तो ये अपनी ही बदअमली की सजा में जाएगा, उसकी अपनी बदअमली उसको जहन्नम में ले जाएगी। ये है इस उम्मत का हकीकी मुफलिस आदमी। अल्लाह ऐसे इफलास से हमारी हिफाजत फरमाए। भाई ये बड़ी खतरनाक चीज है, लोगों के हुकूक को पामाल करना। जी حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقوق حقوق والوں کو قیامت کے دن ادا کیے جائیں گے، حقوق حقوق والوں کو قیامت کے دن ادا کیے جائیں گے، یعنی سارے انصاف کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ یہاں تک کہ بے سنگ بکری کا بدلہ لیا جائے گا سنگ والی بکری سے، بے سنگ بکری کا بدلہ لیا جائے گا سنگ والی بکری سے، یعنی دنیا میں ایک بکری سنگ والی تھی، اس نے ظلم کیا تھا بغیر سنگ والی بکری پر، تو قیامت کے دن وہ بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ مطلب بڑے جانور نے چھوٹے جانور پر، قوی نے ضعیف پر، طاقت والے نے کمزور پر، جو بھی ظلم کیا ہوگا، یعنی انسان تو انسان، جنات، جانور، پرندے، ہر ایک میں اللہ کی یہاں قصاص اور انصاف جاری ہونے والا ہے۔ کیسا انصاف اللہ تعالیٰ کا ہوگا؟ فرق اتنا ہے کہ جانور اور پرندوں سے انصاف لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، سب مٹی میں بدل جائیں گے۔ جانور اور پرندوں کے لیے نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، وہ مٹی میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اسی انصاف کے بعد جب ان کو مٹی میں بدلا جائے گا، تب تو کافر لوگ چلائیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ ہم کو بھی مٹی بنایا جاتا تو یہ عذاب تو نہ ہوتا جہنم کا۔ یہ منظر ہوگا قیامت کے دن۔ بعض شرا کیا فرماتے ہیں، دیکھو، سینگ والی بکری سے ظالم مراد ہے اور بے سینگ بکری سے مظلوم مراد ہے۔ سینگ والی بکری یعنی ظالم اور بے سینگ بکری یعنی مظلوم، یعنی ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، گویا کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ چلو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امعا بن کے مت رہو۔ کیا مطلب امعا کا؟ نمبر ایک، خود کی کوئی رائے نہ ہو، جو دوسرا کے وے اس کے پیچھے چلے، خود کی کوئی رائے نہ ہو، جو دوسرا کے وے وہ اس کے پیچھے چلے۔ ابھی کسی نے یوں کہا تو یوں، کسی نے یوں کہا تو یوں، کسی نے تو کہا تو यानी एक चीज पर साबित न रहता हो। लोग कहते हैं भाई आप एक बात पर साबित नहीं रहते, हर सेकंड आप बदलते रहते गिरगिट के रंग की तरह। नंबर दो, इम्मा का दूसरा मतलब क्या? बगैर दावत के किसी के ताबे बनकर खाने में घुस जावे, गैर मारूफ मकाम पर, खाने की दावत नहीं है फिर भी घुस गया, खाने की दावत नहीं है फिर भी। देखो एक तो मारूफ ताबी होते हैं, जैसे कि भाई सबको मालूम है कि हजरत तशरीफ लाएंगे तो हजरत के खादिम भी साथ ही रहते हैं, वही उनको लेके चलते हैं, ये तो एक मारूफ चीज है। लेकिन एक तो ये कि गैर मारूफ, जहां ऐसा कोई उर्फ न हो वहां फजूली बनकर ताबे बनकर के घुस जावे खाने के वास्ते, ये भी इम्मा कहलाता है। देखो बास बस्तियों में, पता नहीं आप लोगों की बस्ती में ऐसा है कि नहीं, बास बस्तियों में रिवाज होता है कोई भी दावत के लिए आप लिस्ट बनाने बैठो, आपके यहाँ वलीमा है, अकीका है, बच्चा हाफिज हुआ, आलिम हुआ, कोई भी दावत हो तो आपको 15 या 16 नंबर से आगे लिखना शुरू करने का। बस्ती में 15-16 आदमी तो ऐसे होते ही है कि दावत दो या न दो आएंगे ही आएंगे, यानी आपको गिनती 16 या 15 से ही करने की आगे, कि भाई अब 16 नंबर पर कौन लिखना शुरू करो, इसलिए कि ये 15 तो लाजिमन आएंगे ही आएंगे। ऐसे हर बस्ती में कुछ जो है अफराद होते हैं, कोई यूं समझते हैं कि बेचारे कामकाज में भूल गए होंगे, हम क्यों भूले इनको, वो मसरूफ है, हमको कहना चूक गए, हम क्यों उनको भूल जाए। ये इम्मा किस्म के लोग होते हैं। तीसरा मतलब इम्मा का मतलब ये है कि जो यूं कहते हैं कि मैं लोगों के साथ हूं, मैं लोगों के साथ हूं, क्या मतलब? जो मेरे पर एहसान करेगा मैं एहसान करूंगा, जुल्म करेगा जुल्म करूंगा, लोग जैसा सुलूक करेंगे मैं ऐसा सुलूक करूंगा। और रिवायत में यही तौजी आई आगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इम्मा आमत बनो, यानी तुम यूं कहने लगो अगर लोग मेरे साथ हुस्ने सुलूक करेंगे तो मैं भी हुस्ने सुलूक करूंगा, लोग अगर हुस्ने सुलूक करेंगे तो हम भी हुस्ने सुलूक करेंगे, और अगर लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। उसने फरमाया ऐसे मत बनो। तो कैसे बनो? वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम, अपने आप को इस बात पर कायम करने वाले बनो कि इन अहसनन नासु अंतुसिनु, लोग एहसान करेंगे तो तुम एहसान करोगे ही करोगे, व इन असाउ फला तज़लिमु, लेकिन अगर लोग बदसुलूकी करेंगे तो तुम जुल्म नहीं करोगे, बदसुलूकी पर जुल्म नहीं करोगे। भाई अहसनन्नास अंतुसिनु, लोग अच्छा सुलूक करें तुम उसने सुलूक करो, ये तो करना ही करना है, जजाओ हल जजाउल इहसानी इल्लल इस, ये तो करना ही करना है। लेकिन ये कि अगर लोग बुरा सुलूक करें तो भी तुम हुस्ने सुलूक करो, जुल्म ना करो, ये करने के काम है। जुल्म ना करना ये एहसान है, एक बात। बुरा सुलूक करने वालों के ऊपर ज्यादती न करना ये भी एहसान है, और ये आम मुसलमानों को ये मर्तबे पर रहना चाहिए। लेकिन जो मुत्तकी और आला दर्जे के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? बदसुलूकी करने वाले के साथ हुस्ने सुलूक करना, वरना बदसुलूकी करने वाले को माफ करना, बदसुलूकी करने वाले के साथ बदसुलूकी न करना, ये तो आम जाप्ता है। लेकिन बदसुलूकी करने वाले को माफ कर देना और उसके साथ हुस्ने सुलूक करना, ये है आला दर्जे के लोगों का काम, अल्लाह के मुकर्रब और खास बंदों का काम। चलो
ولا تكثري. والسلام عليك. أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم
يقول: من التمس بيت الله بسخط في الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس بيت الناس بسخط الله وكله الله من الناس. والسلام عليك. رواه الترمذي رحمه الله.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر. کیا درخواست لکھی؟ کہ امی جان مجھے کچھ وصیت نصیحت کرو، لیکن زیادہ لمبی چوڑی نصیحت وصیت مت کرنا، مختصر کرنا مجھے. معلوم ہوا کہ اس طرح درخواست کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ دو منٹ بیان کر دیجئے کافی ہمارے لیے، پانچ منٹ بیان کر دیجئے کافی ہمارے لیے، پانچ منٹ کی کوئی نصیحت کر دیجئے کافی ہے، ایک سطر کا کوئی جملہ کہہ دیجئے کافی ہے. یہ توہین نہیں ہے کہ ہیں میرے جیسے علامہ یہ وقت کو صرف پانچ منٹ دی گئی. بعض لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ میرے علم کے تو چشمے پھوٹتے رہتے ہیں اور مجھے صرف پانچ منٹ اظہار خیال کا موقع دیا گیا مجھ جیسے آدمی کو. اس میں توہین نہیں سمجھنے کی، جو وقت دیا اس کو غنیمت سمجھ کر جو بات کہنے کی اوکے ڈالنے کی. تو حضرت عائشہ نے جواب لکھا، جیسی درخواست ایسا جواب. سلام علیکا، خط کے شروع میں سلام. اما بعد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اب نصیحت میں حضور کی حدیث سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ماں عائشہ نے حدیث لکھ دی. من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو آدمی اللہ کی خوشنودی ڈھونڈتا ہے لوگوں کی ناراضگی سے، یعنی کہ لوگوں کو ناراض کرنا گوارا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنا ہے. لوگ ناراض ہو جائے یہ گوارا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی محنت اور مشقت کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی ضروریات اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیں گے. اس کی تمام ضروریات اللہ اس کی پوری فرما دیں گے. کتنی بڑی فضیلت! خدا کو راضی کرو بھلے لوگ ناراض ہو جائے، اللہ ضرور. بھائی لوگوں کو آدمی خوش کیوں کرتا ہے؟ میرے کام آئیں گے، میری ضرورت پوری کریں گے، مجھے ہدیہ دیں گے، مجھے دعوت دیں گے، مجھے تحفے دیں گے، اس لیے لوگوں کو خوش کرتے ہو. ارے لوگ ناراض ہونا تو ہو جاوے، اللہ ناراض نہ ہوئے، اللہ خوش ہو جاوے، تو اللہ اس کی تمام ضروریات پوری فرما دیتے. اور جو آدمی لوگوں کی خوشنودی کو ڈھونڈتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو حوالے کر دیتے ہیں، لوگوں کے حوالے کر دیتے. اب لوگوں کے حوالے کرنے کا کیا مطلب؟ لوگ اس پر ظلم کریں گے، لوگ اس کو ایذا پہنچائیں گے. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہو گئی بھائی. لوگ اس کو رسوا کریں گے، لوگ اس کو ذلیل کریں گے. کتنا برا معاملہ ہوگا بھائی. یاد رکھو، اللہ کو جو بندہ راضی کرتا ہے بھلے لوگ ناراض ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی خدا اس کی محبوبیت لوگوں میں ڈال دیتے ہیں. بس یہ ہے کرنے کا کام اور اپنانے کا طریقہ. آج کل لوگوں نے جو ہے لوگوں کو راضی کرنا سوچا، خدا کو راضی کرنا بول گیا. اتخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہو؟ آگے کیا فرمایا؟ فاللہ واللہ احق ان تخشا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب بھائی شادی بیاہ کا موقع آئے گا، سب رشتے داروں کو جمع کرنا ہے، کوئی ناراض نہیں رہنا چاہیے. جو ناراض ہو ان کو بھی منوا کے لے آؤ. جائیں گے، بھائی ہمارے یہاں پرسنگ ہے، خوشی کا موقع ہے، پچھلا سب بھول جانا اور آ جانا ہمارے یہاں. سب کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے. ناچ گان ہوگا، بے حیائی ہوگی، بے شرمی ہوگی، خدا کو ناراض کریں گے. سب کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے. کیسی یہ شادی اور تقریبات ہو گئی جی.
الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمهم فذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أجلنا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدارة ليس بعد إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي رواية ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه متفق عليه.
یہ آیت کی تفسیر بھی ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کا التباس نہیں ہونے دیا ان کے لیے امن ہے اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. اب آیت کا ظاہر کیا کہتا ہے کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم ملنے نہیں دینا. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم ملنے مت دینا. یہ ہے آیت کا سبق. تو صحابہ کو یہ بات بہت گیرا گزری کہ اچھا ایمان میں معمولی ظلم بھی نہیں ملنے دینے کا, تو ہی ہمارا ایمان معتبر ہوگا. بہت گیراں گزرا صحابہ کو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو. یہاں ظلم سے مراد اس جملے میں معصیت ہے کہ گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم نہ کیا ہو. ایسا کون ہے؟ ہر ایک نے گناہ کیا اور گناہ ظلم ہے, اور ایمان کے ساتھ گناہ مل گیا ظلم مل گیا تو ہم تو خارج ہی ہو گئے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون سے یہ صحابہ کو ایک بڑی گیرانی لائق ہوئی, اس لیے کہ نبی کے سوا کوئی گناہ سے پاک ہے نہیں. ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے, اور آیت میں ظلم سے گناہ مراد. تو کہا ایمان میں ایک بھی گناہ نہیں ملا ایسا تو کون آدمی ہوگا؟ وہ تم بھی معصوم جماعت ہے, ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ چیز صحابہ کے لیے بہت ڈرنے کی ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کریمہ کا صحیح مطلب سمجھایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کریمہ کا صحیح مطلب سمجھایا. لیس ذالک, لیس ذاک, ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے. کالذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ظلم سے معصیت اور گناہ مراد نہیں ہے. گویا حضور کے فرمان کا حاصل کیا کہ ظلم کی تنوین برائے تعظیم ہے, کامل درجے کا ظلم ہے, یعنی جس کو شرک کہا جائے یہ ہے کامل درجے کا ظلم. کہ اگر ایمان میں شرک ملا ہوا ہوگا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ کامل ظلم, اور وہ ہیں شرک, شرک مراد ہے. پھر حضور نے استدلالاً فرمایا, کیا تم نے حضرت لقمان کے اس قول کو نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے بیٹا تو شرک اللہ کے ساتھ مت کر, شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ یوں آئے, لیس ہوا کما تظنون, یہ ظلم ایسا نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ, یہاں ظلم وہ ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, یعنی شرک, شرک مراد ہے. دیکھو ایک شرک ہے پھر ربوبیت, اور ایک ہے شرک فی الوہیت. اللہ تعالی پر ایمان اور اس کے ساتھ شرک, یہ مکہ کے لوگوں میں عام تھا. اللہ اکبر کے وہ قائل تھے لیکن ساتھ میں بہت سارے بتوں کے بھی وہ قائل تھے, تو ایمان باللہ کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ شرک کے بھی قائل تھے. ان کا وہ ایمان رد کر دیا گیا. زمانی ایمان اور دل میں شرک ہو جیسے منافق, وہ بھی رد کر دیے گئے, وہ بھی قابل قبول نہیں. شرک ایمان کو ختم کر دیتا ہے, دونوں ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو سکتے نہیں ہیں. جی حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا مرتبے اور درجے کے اعتبار سے کہ جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے برباد کر ڈالے. اپنی آخرت برباد کی کیوں؟ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالی, کسی کو الیکشن میں جتانے کے لیے حرام کام کرے, تو اس کو دنیا کا فائدہ دلانے کے لیے تو نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی. دیکھو ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے, یہ بھی غلط ہے لیکن معقول ہے کسی درجے میں. لیکن دوسرے کے دنیا کے فائدے کے لیے آپ اپنی آخرت برباد کرو, یہ تو کسی حال میں گوارا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا آدمی برباد ہونے والا ہے. یہ عام طور پر سرکاری عملہ, حکومت کی جتنے بھی عملے والے ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں, سرکار کو خوش کرنے کے لیے عوام پر ظلم کریں گے, سرکار کو خوش کرنے کے لیے عوام پر ظلم کریں گے. ایک بڑے پولیس آفیسر نے ریٹائر ہونے کے بعد ایک مضمون لکھا تھا, وہ گجرات متر گجرات سماچار اخبار میں چھپا تھا, وہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہ پولیس افسران ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کے افسران اور ان کے اوپر منسٹروں کو خوش کرنے کے لیے عوام پر کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں, اور پھر اس کی سزا ان کو دنیا میں بیماریوں کی شکل میں بھگتنی پڑتی ہے. تو اس نے اپنے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے ایک مضمون لکھا تھا باقاعدہ کہ ہم نے اپنی نوکری اور ملازمت اور عہدے کے زمانے میں محض اپنے اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کیے. تو یہ عام ہے سرکاری محکمے اور عملے کے اندر بہت ہوتا ہے یہ چیز. تو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت آدمی برباد کر دے وے. دوسرا مطلب یہ ہے اہل دنیا کی تعظیم کرنا ان کی دنیا کے مال کی وجہ سے, اہل دنیا کی تعظیم ان کے دنیاوی مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے, اس میں اپنی ذات پر ظلم کرے گا. تو بہرحال انسان کو کبھی یہ نادانی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے وے.